بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 اپریل 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ دہر کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة دهر کا دوسرا رکوع ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. اس سورت کے دو ہی رکوع ہیں. پہلے رکوع کا ترجمہ اور کسی قدر تفصیل پچھلے جمعے جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہے. ظاہر بات ہے کہ اس پورے رکوع کا اعادہ ممکن نہیں ہے، لیکن ربط مضمون کے لیے کچھ باتیں ہیں جو یقیناً مفید ہوں گی. سورت دہر، یہ مکی سورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. سورہ قیامہ کے بعد سورت دہر جو ہے بالکل جڑی ہوئی صورت اس اعتبار سے ہے کہ سورہ قیامہ کا اختتام جس مضمون پر ہوا وہیں سے آغاز ہوا ہے سورہ دہر کا. تفصیل میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، اور حاصل کلام یہ ہے، سورہ قیامہ میں سارا زور یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ قیامت کیسے ہوگی، کب ہوگی، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا، ہماری تو ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو چکی ہوں گی. وہ قادر ہے جس نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا اور کن کن مراحل سے گزارا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے. اور یہاں پھر وہی بات آئی ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. یہاں اضافی بات بیان کی گئی، نطفے سے پیدا کیا اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ابتلاء اور آزمائش. سیدھی سی بات یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں. اس کا یہاں آنا بھی کسی اور کی تقدیر کا جو ہے حصہ ہے، کوئی اور ہے جس نے فیصلہ کیا ہے، کوئی اور ہے جو اس کو یہاں پر وجود میں ڈالنے والا ہے. اور وہی ہے رب جس نے بتایا کہ اس دنیا میں تمہیں بھیجا کیوں گیا ہے. نبتلی، یہ آزمائش گاہ ہے. یہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہے. قل تمہیں ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. جس نے بنایا اسی نے تعین کیا کہ اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے, تم اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے. اصولی طور پر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. ہاں جس نے پیدا کیا وہی بتائے گا, وہ طے کرے گا. اور یہ بھی بتا دیا کہ کچھ عرصے کے بعد یہاں سے اٹھا لیے جاؤ گے, اگلا سفر ہے, رحلت فرما جاؤ گے. رحلت کیا ہوتا ہے؟ سفر, کوچ کرنا, انتقال ہو جائے گا, ایک کیفیت سے دوسری میں منتقل ہو جاؤ گے. موت پر خاتمہ نہیں ہے, موت انتقال ہے, ایک کیفیت سے دوسرے کیفیت میں منتقل ہونے کا نام. رحلت ہے, رحلت کہتے ہیں سفر کو. یہاں سے کوچ کر گئے, اب ایک اور عالم میں ہے, وہ عالم ہمارے اس وقت حواس سے بیونڈ ہے. جیسے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو عالم تھا اس سے بھی ہم اب غافل تھے, آگے کا بھی ہمیں کچھ نہیں پتا. ہاں بتا دیا ہے ہمارے پیدا کرنے والے نے کہ آگے وہ مراحل آئیں گے. اور جب آزمائش ہے مقصد, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ بھی دے دی ہے, اما شاکر و اما کفورا. چاہو تو اللہ کے شکر گزار بن کر رہو, جو رب ہے اس کو رب مانو اور اس کے بندے بن کر رہو, وہ آقا ہے تم غلام ہو, اس کی مرضی کے مطابق وہ راستہ جو اس کو پسند ہے اس راستے پر چلو, یہ تمہارا اختیار ہے. اما کفورا, یا ناشکر بن جاؤ, کفران نعمت کرو. اللہ نے تمہیں بہت اونچا مقام عطا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تمہیں جملہ مخلوقات سے تمام مخلوقات میں انسان کا مقام سب سے اونچا ہے. اگر وہ صحیح طور پر اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتا ہے تو فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اللہ نے تو تم اشرف المخلوقات پیدا کیا, تم اس کے ناشکرے بن کر رہنا چاہتے ہو, رہو, انکار کرو, اس کی دی ہوئی ہدایت کا مذاق اڑاؤ, اس کے احکامات پاؤں تلے روندو, اس کے جو باغی ہیں اور جو ناشکرے ہیں اور جو اس کے دشمن ہیں اللہ کے اور اس کے دین کے, ان کی صفوں میں شامل ہو جاؤ, جو مرضی کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے بھی تمہاری منمانی ہے. آگے کوئی منمانی نہیں ہے, موت تک تمہیں یہ اختیار ہے, باقی پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. انجام بڑے مختلف ہیں. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں مختصرا دونوں انجاموں کا پہلے ذکر کیا ہے. ان الابرار انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. ہاں یہ سمجھ لو کہ جو کفر کریں گے, ناشکری کریں گے اللہ کی, ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توق. وہ اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. انجام بہت ہولناک ہے, یہ ابھی سے سن لو. ان الابرار یشربون من کاس, ہاں اور جو اللہ کے وفادار ہیں, نیکوکار, لیکن بر کا صحیح مفہوم وفاداری کا, جو اللہ کا وفادار ہوگا وہ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں اور خاص طور پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وفادار ہوگا, وہ اللہ کے دین کا بھی وفادار ہوگا, وہ اللہ کی شریعت کا بھی وفادار ہوگا, وہ کہاں ہوں گے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا, وہ وہاں پی رہے ہوں گے ایسے جام, انہیں پیش کیے جائیں گے جن میں ملونی ہوگی, آمیزش ہوگی کافور. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں جو پہلا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں, ابتدائی آیات کا میں نے ترجمہ بھی کر دیا, اس سے آگے وہ اللہ کے سچے وفادار جو ہیں ان کے کیا اوصاف ہیں, کچھ ذکر ان کا آیا, اور پھر جنت کی نعمتوں کا بڑا تفصیلی ذکر ہے جو یہاں پر ہوا ہے. اور بعض لوگوں کو شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ بھی کہہ رہا ہے وہاں سے خادم ہوں گے اور ایسی جو ہیں سہولتیں ہوں گی, یہ مادی چیزیں ہیں, یہ سب کچھ ہے. تو یہ تو گویا کہ بچوں کو جیسے لالچ دے کر ٹیمپٹیشن کے ذریعے سے جو ہے آمادہ کیا جاتا ہے. اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ نعمتوں کے بھی دو اقسام ہیں جو جنت میں ملیں گی. ایک نعمتیں وہ ہیں جن کو انسان جانتا اور پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، جو دنیا میں نعمتوں کا ایک تصور ہے. چنانچہ اس صورت میں بھی آپ نے دیکھا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی آیات، کیا کیا نعمتیں ہوں گی. وہ نعمتیں ایسی ہیں جو اس دور میں بادشاہوں اور شہنشاہوں کو جو میسر ہوتی تھی چیزیں. اور ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی یہی ہوتا تھا، نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ جو ادراک ہے وہ وہیں تک ان تک پہنچتا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں. آج والی نعمتیں تو اور ہیں، وہ تو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی اس وقت. تو انسان کے اپنے تخیل کے مطابق جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کچھ اسے اعلیٰ ترین شکل میں، خیروں ابقا، کوانٹیٹیولی بھی زیادہ ہوں گی، کوالیٹیولی بھی بہت اوپر ہوں گی، وافر بھی ہوں گی، اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہ کرو، ان سے ہزار داس کروڑ گنا بہتر ہوں گی. تو وہ بھی سمجھ نہیں سکتے. ایک تو یہ لیول ہے جن کو، جن چیزوں کو انسان نعمت سمجھتا ہے، ہم کہتے ہیں، اور اسی کے لیے تو بھاگا پھرتا ہے، اسی کے لیے تو انہیں نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ کے احکامات کو بھی توڑتا ہے، اللہ کے دشمنوں اور باغیوں کی صفوں میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ مل جائے مسلمان ہوتے ہوئے بھی. تو بہرحال ایک وہ نعمتیں ہیں جو انسان کا اپنا ایک ظرف ذہنی ہے. والد صاحب بتاتے تھے کہ ان کے ایک دوست نے قصہ سنایا، پہلی مرتبہ برطانیہ گئے تھے، وہاں سے واپسی پر بچوں کو فون کر کے پوچھا آپ کے لیے کیا لے کر آؤں. تو بچی نے کہا کہ میرے لیے کلرز پینسل لے کر آئی. اب اس کا تصور نعمت کا سب سے بڑی، اس سے جو آفر کی گئی تو اس کا یہ تھا لیول ہے. تو انسان ہائیسٹ لیول پر بھی جو نعمتوں کا تصور کر سکتا ہے، بہرحال انسان کی سوچ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، تو وہ سب کچھ بھی ملیں گے اس لیے کہ ان نعمتوں سے انسان نے اپنے آپ کو روکا تھا، حرام ذرائع سے باز آیا تھا، قناعت پسندی کی تھی، بہت کچھ میسر تھا لیکن اس کے باوجود یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس سے استفادہ نہیں کیا. تو وہ ساری نعمتیں جس کی خواہش انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اشتہا رکھی ہے، وہ سب بھی اعلیٰ ترین شکل میں اہل جنت کو ملیں گی. لیکن یہ ساری نعمتیں نزل ہیں، ابتدائی مہمان نوازی ہے، اصل نعمتیں یہ نہیں ہیں. اس کا تو صرف اشارہ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سورہ سجدہ میں فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی جان کو، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان اللہ نے وہاں پر مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے. جو اصل نعمتیں انسان کو ملنے والی ہیں اس کی ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ادراک اور پرسپشن بھی کر سکے، اس کا مینٹل لیول ابھی تک وہاں ہے ہی نہیں. لیکن وہ ہوں گی اصل نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دے گا جسے حدیث میں فرمایا کہ مالا عین رات، آج تک کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی انسان نے کبھی، کسی کے کان نے آج تک ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں. وما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں کبھی ان نعمتوں کا کوئی تصور آج تک نہیں آیا. اصل نعمتیں وہ ہوں گی، اور اسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ میں نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان رکھا ہے اور چھپا کر رکھا ہے. یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ سرپرائز ملے گا، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، ایک کنٹینیوس معاملہ ہے. یہ ہے جس کو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ اصل اللہ تعالی کی طرف سے نعمتیں ہوں گی. یہ ابتدائی جو ہے یہ نزول ہے، جیسے مہمان آتا ہے فوری طور پر ٹھنڈا گرم پیش کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزول. نزولا من غفور رحیم، یہ جو تذکرہ جنت کی نعمتوں کا ہو رہا ہے جس کو تم سمجھ بھی سکتے ہو، یہ سب کے سب صرف نزول کے درجے میں ہے، ابتدائی ضیافت کے طور پر. بہرحال یہ میں نے چاہا کہ اس کو واضح کر دوں، اس لیے کہ نعمتوں کا ذکر آیا ہے اور بڑی تفصیل سے یہاں پر آیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلے رکوع کی طرف. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم نے ہی نازل کیا ہے نبی آپ پر یہ قرآن، بطرز تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے، جستا جستا، سہج سہج. یعنی یہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ جو آپ نے اپنی طرف سے اختراع کر لی ہو اور اب آپ اس کے ذمہ دار ہو، یا آپ کی کوئی ڈیمانڈ تھی اللہ سے اور اس ڈیمانڈ کے تحت اللہ نے آپ کو یہ چیز عطا کر دی ہے. نہیں، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ایک مقصد کے تحت نازل کی ہے. لہذا اس حوالے سے اگر آپ سے الٹے سیدھے سوالات کیے جاتے ہیں، اعتراض کیا جاتا ہے، تو گویا ان کا جواب دینا اور ان کو سنبھالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، نازل کیا ہے. تنزیل کہتے ہیں بڑے اہتمام سے، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. مشرقین کا ایک اعتراض آیا تھا کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے قلب کو تثبیت عطا فرمائیں، ثبات عطا فرمائیں. ایک دم پورے قرآن کا تحمل اتنا آسان نہیں ہے. پھر یہ کہ جیسے جیسے حالات ہیں، قرآن مجید کے اندر رہنمائی جو ہے وہ اس کے مطابق آ رہی ہے. اس کے اندر کتنی ہی حکمتیں ہیں، لیکن یہ فیصلہ اللہ کا ہے. تم لوگ کوئی اعتراض کرتا ہے تو کرتا رہے. ہم نے اسے اسی طور سے نازل کیا ہے، بطرز تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے، اس میں بے شمار حکمتیں. فاصبر لحکم ربک، تو اے نبی آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے. صبر ویسے تو کہتے ہیں، ہمارے ہاں صبر کا لفظ معروف ہے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے، حوصلہ اور ہمت سے کام لیجئے. لیکن خاص طور پر جب عربی زبان میں لام کا صلہ بعد میں آتا ہے، فاصبر لحکم ربک، تو اب یہاں پر جو ترجمہ ہوگا، انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا. یہ بڑے بڑے مشرکین کے جو سردار تھے اور مخالفت میں تمام حدود پھلانگ چکے تھے، مسلمانوں کے دل میں بھی آتا ہوگا کہ ان پر پکڑ کیوں نہیں آ رہی، انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. اچھا، وہ دوسری طرف وہ خود بھی کہتے تھے کہ تم قیامت سے ڈرا رہے ہو، قیامت کب آئے گی. اب یہ بھی ایک پریشر ہوتا تھا، یا جس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ کب آئے گی، کب آئے گا عذاب. تو صاف فرما دیا کہ یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے اختیار. دنیا میں ان پر عذاب آنا ہے، کب آنا ہے، قیامت آنی ہے، کب آنی ہے، آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے. اور اسی میں گویا ان کو بھی جواب دے دیا کہ تم جو مرضی بھی کہو، بہرحال جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ یہ فیصلہ ہے، اور رسول جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کے تابع ہے. اسی طریقے سے اس زمانے میں مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خیال آتا تھا، اور بلکہ خاص طور پر مسلمانوں کے ہی ان کے ذہنی اطمینان کے لیے فرمایا کہ تم بھی کہتے ہو کہ بھئی جلدی کیوں نہیں ہو رہا، حضرت بلال کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کوئی فرشتہ نہیں آ رہا کہ جو انہیں بچائے ان کا جو مالک تھا اس کے ظلم و ستم سے، حضرت خباب بن الارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا. تو نہیں، وہ آئے گا وقت، لیکن ابھی انتظار کرو، ابھی صبر سے کام لو اور رب کے فیصلے کا انتظار کرو. مکی صورتوں میں براہ راست مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے خطاب نہیں کیا گیا. ایک مسلم کمیونٹی باقاعدہ جو وجود میں آئی ہے، مسلم معاشرہ اور ایک امت کی شکل جو بنی ہے، وہ اس میں مدینہ پہنچ کر ہوا ہے، اور اسی وقت نئی امت کی تشکیل کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ ابھی تک سابقہ امت جو ہے اس کا دور تھا بنی اسرائیل کا، اب نئی امت کا آغاز ہو گیا ہے. تحویل قبلہ جو ہے وہ اس کی ایک علامت تھی. چنانچہ اس کے بعد جو قرآن میں خطاب ہوتا ہے، پھر مسلمانوں سے بھی براہ راست ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. لیکن مکی دور میں خطاب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تھا، آپ کے ہی توسط سے پھر مسلمانوں سے بھی وہی پیغام پہنچتا تھا. تو یعنی اصل میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بے صبری مت کرو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، وقت آئے گا، جن جن نے یہ جرائم کیے ہیں انہیں بھرپور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. دنیا میں بھی تم دیکھو گے اور آخرت میں تو ان کا انجام ہے ہی جو قرآن نے بتا دیا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کیجئے، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام. اللہ کو یاد رکھنا، ہر وقت اپنے دل میں جو ہے اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا، یہ ہر بندہ مومن کی کوشش ہونی چاہیے. صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور ذکر کے بھی ایک شکل یہ کہ اللہ کے نام سے اس کا ذکر کیا جائے، یا رحیم، یا رحمان، یا غفور، یا شکور، جو اسماء حسنہ ہیں ان کے ذریعے سے. اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں. اور جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی جا رہی ہے تو گویا مسلمانوں کو بھی تلقین کیا جا رہا ہے، اس سے تمہارے دلوں کو ثبات اور ٹھہراؤ ملے گا، اور ان مخالفتوں پر ان کو برداشت کرنے اور تکالیف کو سہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندر سے ایک ہمت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کچھ کہا جا رہا تھا، اور آپ کے ساتھ بھی جو سلوک کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ جو اونٹ کی ایج اوجڑی بھری ہوئی، نجاست کی بڑی بھری اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے بیت اللہ میں، اور وہ آپ کے کندھوں پر رکھ دی گئی، اس قسم کے بے شمار معاملات ہوئے ہیں. تو ابھی آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، اور سٹرینتھن کرنا ہے اپنے آپ کو ذکر رب سے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی اس کے سامنے سجدہ کیا کیجئے. سورہ مزمل ہم پڑھ چکے ہیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرض کے درجے میں تھا، آدھی رات، دو تہائی، ایک تہائی شب، قیام اللیل، اس میں قرآن مجید کا پڑھنا. اور صحابہ میں سے بھی اکثر جو ہیں وہ اس پر عامل تھے، وہ بھی فالو کر رہے تھے، راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اب ان کا اصل مرض بیان ہوا کہ جو مخالفت کر رہے ہیں. مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کلام کیا ہے، اور جو قیامت کی بات کی جا رہی ہے یہ بالکل ہماری عقل میں آتی نہیں ہے اور یہ ناممکن ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو صرف بہانے ہیں انکار کے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، ان لوگوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ عاجلہ سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، دنیا میں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جن گناہوں کے یہ عادی ہیں، اور سرداران قریش جو ہیں جو غلاموں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان سے اپنے کام لے رہے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑیں. یہ دنیا جو انہیں کھینچ رہی ہے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اور ظاہر بات ہے کہ یہ نعمتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن اس سے جو کروڑوں گنا نعمتیں جو آگے ملنے والی ہیں، ہے بہرحال وہ ادھار کا سودا، یہ تو فوراً مل رہی ہے. یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے ہم ان کو حاصل کریں، یہ انسان کے اندر ہے، اپج ہے. ان الانسان لا یتقى، وہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، موقع ملے تو اس کا مال بھی ہڑپ کر لوں، اور موقع ملے تو ملک کو بھی بیچ دوں، اور کرپشن کروں، جو بھی کروں. لیکن یہ وہ تو چاہتا ہے دنیا کے اندر اپنی جو ہے عیش آرام، اور اپنے جو ہے ساری سہولتیں، دنیا کی نعمتوں کا پجاری. پرابلم اصل یہ ہے، ورنہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب انسان کو معلوم ہے کہ وہ خود پیدا نہیں ہوا ہے، نہ وہ اپنا خالق ہے، تو کوئی خالق ہے جس نے پیدا کیا؟ پھر زندگی کا اصل آگے تسلسل ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بتایا. اور وہ رسول کون تھے؟ ہر قوم کے سب سے زیادہ معتبر افراد، سب سے زیادہ با کردار، سب سے زیادہ با اخلاق، جنہیں پوری قوم کہتی تھی کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے. لیکن وہی رسول جب قیامت کی خبر دیتا تھا اب اس کی جان کے درپے ہو رہے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ نہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کے اندر جو آسائشیں اور جو عیاشیاں یہ کر رہے ہیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. لہذا یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے, ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کو مانتے تھے, یہ بات سمجھ لیجئے, یہ تو آج کا دور ہے کہ اللہ کو نہیں مانا جا رہا. آج کی کرسچن ورلڈ بھی اس کی عظیم تعداد اصل میں اللہ کی منکر ہے. پورا ویسٹرن ورلڈ ان کا فلسفہ کیا ہے, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہی دنیا ہے, اسی میں جو مزے اڑانے اڑا لے, کوئی اللہ نہیں کوئی آخرت نہیں. لیکن بہرحال یہ تو آج کا دور ہے, اس زمانے میں مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں گے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کس نے کیا, لَيَقُولَنَّ اللَّهُ, لازمن کہیں گے اللہ نے. اللہ ہے یہ مان رہے ہیں, آخرت کو نہیں مان رہے. اگر وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا اور اس نے ہی تمہیں پیدا کیا, وہی بتا رہا ہے تمہاری اگلی منزل بھی ہے. تو اصل ایشو یہ ہے, انھا اولا یحبون العاجلہ, یہ جلدی ملنے والا فائدہ اور جلدی ملنے والی لذت بس یہ اسی کو پریفر کر رہے ہیں. ویذرون وراءہم یوما ثقیلا, اور نظر انداز کر رہے ہیں اپنے پیچھے بھاری دن کو, وہ جو آنے والا ہے بھاری دن, میدان حشر. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم, ہم ہی نے پیدا کیا ان سب کو. وشددنا اسرہم, اور ہم نے مضبوط کیا ان کے جوڑ بند کو. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ناتواں انتہائی, اور پھر وہ جوان جوانی کو پہنچتا ہے, اب قوت ہے, ہمت ہے, مسلز ہیں. یہ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, اور ہم جب چاہیں گے بدل لائیں گے ان جیسے لوگ بدل کر. یعنی دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اصل ایشو وہ یہ کھڑا کرتے تھے کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے, قیامت نہیں آئے, اللہ کو مان رہے ہیں. تو مسئلہ اگر قیامت کا ہے تو جس رب نے تمہیں پیدا کیا, کن مراحل سے گزارا, اور دیکھو پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد کیا کیا صلاحیتیں عطا کی ہیں, وہ شدد میں آس رہا ہوں, جوڑ بند تمہارے مضبوط کیے ہیں, وہی رب جب چاہے گا, جب ہم چاہیں گے بدل کر لے آئیں گے ان جیسے. یعنی انہی کو ایک دوسری خلاق, ایک اور جسم عطا کر دیں گے. ظاہر بات ہے کہ یہ جسم تو ختم ہو چکا ہوگا نا, یہ تو, لیکن ایک نیا جسم اللہ عطا کرے گا. اور یہ بھی ہے کہ وہ یہ اس پر بھی قادر ہے کہ کسی اور مخلوق کو پیدا کر دے, ان سب کو ہلاک کر دے. تو ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے اور بدل کر لا سکتے ہیں. انہا ذہی تذکرہ, جان لو کہ یہ ایک نصیحت ہے. قرآن تو تمہارے لیے نصیحت, اس بات کو کہتے ہیں جو کسی کی خیر خواہی میں کہی جائے, کسی کی بھلائی کے لیے کوئی اسے ایڈوائز کی جائے. تو قرآن مجید تو تمہاری خیر خواہی کے لیے نازل ہوا ہے, یہ تو تمہارے لیے, اسی میں تو اصل زندگی کا پیغام ہے, عذاب جہنم سے چھٹکارے کا راستہ تو یہ بتا رہا ہے, تمہارے اصل مستقبل کے جو ہے تحفظ کا ذمہ تو یہ لے رہا ہے. تو ان نہایت تذکرہ, یہ یاد دہانی ہے, ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے. یعنی ہم نے تو ہدایت نامہ جاری کر دیا, دے دیا, لیکن تمہیں چونکہ آپشن دیا گیا ہے, اما شاکر ہوں اما کفورا, تو جو چاہے اس کو اختیار کرے, جو چاہے اس کا انکار کرے. یہاں تو اللہ نے تمہارے ہاتھ کھول دیے, پوری آپشن دی. اور یہاں گویا شان استغنا بھی ہے اللہ کا, کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو اس سے اس کی حکومت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی, اس کا کوئی اٹکا ہوا اس کا کوئی کام نہیں ہے ضروری کہ جو اٹک کر رہ جائے گا, رکاوٹ بن جائے گی تمہارے نہ ماننے سے. چنانچہ ایک حدیث میں, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, طویل حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم، کہ اے میرے بندو، یعنی پوری نوع انسانی سے خطاب ہے، کہ اگر تمہارے اول آخر اگلے پچھلے تمہارے اور ساتھ ساتھ انسان نہیں اور سب کے سب جن اور انس، کیونکہ یہ دو مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں، ان کو آزادی دی گئی کہ اس رستے کو اختیار کرو یا یہ دوسرا، ایک ہدایت کا راستہ اور ایک گمراہی اور ضلالت کا، اور انہی کے سے ان کی آزمائش ہے اور انہی کے لیے سزا اور جزا ہے، اگر یہ سارے بھی مل جائیں کس بات پر، کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم، یہ سب کے سب 100% تم میں سے جس شخص کا دل سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے ویسے ہو جائیں، سب سے زیادہ متقی، جو اللہ کی عظمت کو کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اس کی ناراضگی سے ڈر بچنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ایمان کے آخری امتحان کو پہنچ جائے. ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، میری حکومت میں اس سے قطعاً کسی بھی شے کا اضافہ نہیں ہوگا. یہ استغنا ہے، اس کے دوسرا حصہ بھی اس میں آ رہا ہے، یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، یا میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے سب کے سب تمام انسان تمام جنات وہ کیسے ہو جائیں، جو سب سے زیادہ فاجر ہے اللہ کا نافرمان، اور سب سے بڑا فاجر سب سے بڑا نافرمان اللہ کا شیطان سمجھیے، یہ سب کے سب اس انداز سے ہو جائیں، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، میری حکومت میرے اختیار میں ایک ذرے کا بھی فرق واقع نہیں ہوگا. یہ تمہارا مسئلہ ہے، ان ہاذی تذکرہ تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہاری خیرخواہی میں بات کی جاتی ہے. اللہ تو الغنی ہے، بے نیاز ہر شے سے، لیکن اس کی رحمت ہمیں دنیا میں نعمتیں بھی دے رہا ہے، اور بس یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی تمام جو بھی انسانی ضروریات ہیں پوری کرو، لیکن چینل یہ ہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہونا، حلال ذرائع سے سارے کام پورے کرو. انسان کے اندر جو بھی اللہ نے جو کشش رکھی ہے جن چیزوں کے لیے، اور جو اس کا ایک پیدا کیا ہے پورا مزاج، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ڈالی کہ جو اس کی طبیعت کا لازمی حصہ ہو اور اس کو روک دیا گیا ہو. کھانا کھانا ہے، رزق کمانا ہے، شہوت کا جذبہ ہے، چینلائز کر دیا، رزق کماؤ لیکن حلال ذرائع سے، فلاں فلاں چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں ان سے بچ جاؤ، زندگی گزارو، نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف سے بچو. شادی کے حوالے سے رستہ کھلا ہوا ہے، جو بھی اللہ نے دعائیات انسان کے اندر رکھے ہیں ان کو پورا کرنے کے جائز چینل بھی اللہ نے دے دیے. وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اس پابندی کو قبول کر کے زندگی گزارو، اور کس چیز کا مطالبہ کیا اللہ نے، میرے بندے بنو، مجھے اپنا مالک رب سمجھو. لیکن اس پر بھی ہم پورے نہ اتریں، یہ ہے سب سے بڑی ہماری بدقسمتی، بدبخت. اسی طریقے سے اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألوني فعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تمام جن و ان سارے مل کر کسی ایک میدان میں کھڑے ہوں اور مجھ سے جو چاہیں مانگیں اور میں ان کو سب کچھ بھی دے دوں، تب بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اگر تم سمجھتے ہو کچھ بات کو کہ نہیں کچھ تو ہوگی, تو یہ فرمایا اللہ کما ینگ اصول مخیت و ادا ادخل البحر, کہ سمندر میں اگر سوئی کو ڈال کر اور سوئی کو نکال لیا جائے اور اس کی وجہ سے کوئی ایک قطرہ سا جو ہے قطرے کا بھی کچھ حصہ اس سوئی کے ساتھ پانی کا رہ گیا, زیادہ سے زیادہ اگر ہے تو یہ سب کے سب اپنی جو بھی دعائیں چاہیں مانگیں اور میں سب کو وہ سب کچھ عطا کر دوں. تو یہ ہے اللہ کا مقام جو ہمارا رب ہے. ان نہ تذکرہ, یہ تو ایک نصیحت ہے, یاد دہانی ہے. پمن شاہ تخذ الى ربه سبیلا, اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے, جو رب کا بتایا ہوا راستہ ہے. اور وہ راستہ کون سا؟ وہ صراط مستقیم ہے, جس کی دعا بھی ہم ہر نماز میں کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. رب کی خوشنودی تک پہنچانے والا یہ سیدھا راستہ, جس کے لیے قرآن بھی نازل ہوا وضاحت کے لیے, اور مکمل کتاب بھی, اور کامل رہبر اور رہنما اور ٹیوٹر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تاکہ انسان وہاں تک پہنچے اپنی آخرت کی کامیابی تک, سیدھا چلتا ہو صراط مستقیم. اللہ تعالی ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اور تم نہیں چاہو گے مگر جو چاہے اللہ. یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. کل اختیار اس کا ہے, لیکن اس نے طے کیا ہے جو میری طرف ایک قدم آگے بڑھے گا میں اس کی طرف دو قدم آگے بڑھوں گا. ان اللہ کان علیما حکیما, جان لو کہ اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ, وہ داخل کرے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں. کل اختیار اللہ کا ہے. کوئی شخص کہے کہ میں اپنے اعمال کے بل پر اور رزق کے بل پر میں جنت میں داخل ہوں گا, تم اللہ کے احسانات کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے, چاہے ساری عمر سچے پکے پک مسلمان ہو جاؤ اور ساری زندگی جو ہے وہ سجدے میں گزارو. بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, وہ جنت میں داخل کرے گا, ہماری کوتاہیوں سے بھی نظر انداز کرے گا بہت ساری چیزوں کو, انصاف بھی ہوگا وہاں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بے گناہ ہو اور وہاں اللہ کسی کو سزا دے, یہ نہیں ہے. بار بار قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا قیامت کے, یہ اس نے گارنٹی دی. ہاں اپنی رحمت سے جس کو چاہے بخش دے, کسی گناہگار کو بخش دے, کسی کی چھوٹی جو ہے نیکی وہ قبول فرما لے, لیکن یہ سارا اختیار اس کا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ, اور یہ بھی فرما دیا کوئی اتنے بل پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو جائے, اور وہ اپنے بندوں پر فرمائے گا, رحمت فرمائے گا اور داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت میں. والظالمین اعد لهم عذابا الیما, اور جو ظالم ہیں گناہگار ہیں اللہ کے باغی ہیں, ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہوا ہے وہ عذاب جو انتہائی بھیانک ہے, دردناک عذاب. اللہم اعذنا من ذالک, اے پروردگار ہمیں نیکی کے رستے پر چلا اور قیامت کے دن رسوائی سے اور عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں. اس وقت تو شور جو مچا ہوا ہے وہ آف شور کمپنیوں کا ہی ہے. سارے اخبارات سب چینلز ایک ہی موضوع چل رہا ہے, اور یہ آف شور کمپنیز جو ہیں یہ سرمایہ دارہ نظام کے سرپرست سرمایہ داروں کے قانونی تحفظ کے لیے بنائی جاتی ہے, جن کے ذریعے ٹیکس اوائیڈنس, یعنی یہ تجویز بھی کرتی ہے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کیسے آپ ٹیکس قانونی حدود میں رہتے ہوئے ٹیکس کو بچانے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں, یہ اپنی جگہ ایک ہے اور یہ جائز بھی سمجھا جاتا ہے. تو یہ کام کرتی ہیں سرمایہ داروں کے ان سرمایہ کو تحفظ دینے کے لیے، قانونی تحفظ دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بدنیت لوگ ہیں وہ اس کے ذریعے سے ٹیکس ایویشن کے مقاصد بھی حاصل کرتے ہیں. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے سینکڑوں لیڈروں کی پوشیدہ دولت جو ہے وہ اس کی 1,15,00,000 دستاویز لیک کی گئی ہیں. 1,15,00,000 دستاویز ہیں جو لیک کی ہیں. اور یہ جو کام کیا ہے آپ کو معلوم ہے جو اس وقت ہوا ہے یہ پاناما لیکس کے نام سے جو ہے معروف ہے اور مشہور. ویسے کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل ہدف پیوٹن ہے جو امریکہ اور اس کی حواریوں کی نگاہ میں کھٹک رہا ہے. بھارت کی ایک رائے ہے کہ لیک بھی کیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ کسی وجہ سے لیک ہوتی ہے، اور اس وقت کے جو خدایان ہیں جن کے حکم سے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں، کسی کو گرانا ہے کسی کو اٹھانا ہے. تو پیوٹن جو اس وقت ایک بہت بڑا خطرہ بن رہا تھا امریکہ کے لیے، اور محسوس ہو رہا تھا کہ پھر سپر پاور بننے کو جا رہا ہے رشیا، بعض کی رائے یہ ہے کہ اصل میں تو اس کے لیے، لیکن گیہوں کے ساتھ پھر گھن بھی پستا ہے، پھر ہمارے نواز شریف جیسے بھی ہیں اس کی لپیٹ میں آ گئے. تو پاناما لیکس کے مطابق شریف فیملی میں وزیر اعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی نے یہاں اسی کے حوالے سے آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، اور وزیر اعظم کے بیٹوں اور وزراء کی جو تضاد بیانی سامنے آ رہی ہے اس سے معاملہ مزید الجھ گیا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے تھوک کے حساب سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. بہرحال یہ تو کچھ وہ ایسے واقعات ہیں جو آپ کو معلوم ہی ہیں. وزیر اعظم نے اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا، لیکن ان کی سادگی ملاحظہ ہو کہ ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے انہوں نے بنایا ہے، حالانکہ یہ اس اصولاً یہ ممکن ہی نہیں ہے. صرف سٹنگ جج کے تحت جو ہے یہ چیز ممکن ہوتی ہے اس کمیشن کا. بہرحال ان کے ساتھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، انہیں شاید پتہ نہ ہو. اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آڈٹ کمپنیز کے ذریعے سے فرانزک آڈٹ جو ہے وہ کرایا جائے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تاکہ اس فرانزک آڈٹ کے ذریعے جو ہے وہ منی ٹریل کا تعین ہو سکے، اور اس پھر پتہ چلے گا کہ اس میں دھاندلی کتنی ہے اور کیا نہیں ہے. تو ایک طریقہ ہے، لیکن بہرحال اس کو قبول کرنے سے یہ لوگ گریزاں ہیں. اور اگر دولت جائز اور قانونی ہے تو وزیر اعظم کو قبول کر لینا چاہیے، بڑا آسان سا نسخہ ہے، تاکہ ملک جو ہے وہ سیاسی بحران سے بچ جائے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ یہ سرمایہ داروں ہی کی گیم ہے، اور یہ پورا جمہوری نظام بھی سرمایہ داری کے تحفظ کے لیے آیا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ چینل جو ہیں اب کوئی اور نیا جو ہے ایشو کھڑا کر دیا جائے اور اس سے توجہ ہٹ جائے. فضل الرحمان صاحب ان کی رگوں کو خوب جانتے ہیں، سیاستدانوں کی رگوں کو، خود بھی بہت اونچا مقام رکھتے ہیں ان میں. انہوں نے فرمایا کہ یہ چند دن کا شور ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے، پھر کوئی اور ایشو اٹھا لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کو بچانے والے بھی سرمایہ دار طبقہ ہی ہے، اور یہ ساری ان کی آپس میں ملی بھگت. الٹیمیٹلی سرمایہ داروں کو تحفظ دینا جو ہے وہ این آر او کو کے چشمے سے دھلا کر جو ہے آپ نے دیکھا وزیر اعظم وہ صدر بنا دیا گیا تھا زرداری صاحب کو، جن پر کرپشن کے اتنے الزامات تھے کہ جن کو احاطے میں لانا ممکن نہیں. اصل ایشو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام، یہ جمہوریت کا پورا جو لبادہ اڑایا گیا ہے نا، اس کو اس کی حقیقت کو اقبال نے سمجھا تھا. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. دیو استبداد یعنی یہ استحصال ایکسپلائٹیشن کا بہت بڑا جن ہے جس نے ایک لبادہ اوڑھ دیا ہے جمہوریت کا، اور ہم اسے سمجھ رہے ہیں یہ جمہوریت جو ہے یہ آزادی کی نیلم پری ہے. یہ سرمایہ داروں کی بدترین آمریت ہے، اور وہ ایک دوسرے کا تحفظ بھی کرتے ہیں. اسی بات کو اقبال نے یوں بھی کہا تھا نا کہ چہرہ روشن تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. یہ جمہوری نظام کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں یہ چنگیزی ہے، مغرب کا جمہوری نظام اور اس کے اندر ایکسپلائٹیشن ہے، چنگیز سے بڑھ کر ایکسپلائٹیشن. اب سرمایہ دار اپنے سرمایہ کے تحفظ کے لیے کروڑوں انسانوں کو جو ہے ان کا خون، جو ہے ان کا خون پسینے کی کمائی اور ان کا جو ہے وہ خون بھی نچوڑ لے تو وہ حق رکھتا ہے، وہ اپنے انداز سے چلتا ہے، اس نے اپنے اصول بنائے سرمایہ کے تحفظ کے. جدھر کوئی نگاہ نہیں ڈالے گا کہ دنیا بھر میں اس کے ذریعے جو ہے اس نظام کے ذریعے کتنے غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے اور کس طریقے سے عام آدمی کے جو ہے وہ حقوق کس طرح سے مجروح ہو رہے ہیں، اور یہ ایکسپلائٹڈ طبقہ ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتا ہے. اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کا اصول کیا ہے؟ کئی لا یکون عدولتم بین الاغنیاء منکم. یہ سرمایہ داری کی شدید مذمت کرتا ہے، اور سرمایہ داری کے سب سے بڑے ٹولز کیا ہیں؟ سود، سٹا، اسٹاک مارکیٹنگ جو ہے ساری، جوا. سٹا جوا ایک ہی شے ہے، جوئے کی شکلیں ہیں یہ ساری. یہ ہے جس کو قرآن نے کتنا سختی سے اس کو روکا ہے، منع کیا ہے، تاکہ یہ سرمایہ کئی لا یکون عدولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ سرمایہ صرف امیروں کے درمیان، سرمایہ داروں کے درمیان ہی جو ہے وہ سرکولیٹ نہ ہوتا رہے، بلکہ ملک کی دولت اور ملک کے جو وسائل ہیں ان سے سب نیچے کے لوگ بھی، گراس روٹ لیول تک لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ تو سب پر قابض ہو جاتے ہیں. تو اصول بتا دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں مال کما نہیں سکتے اس حد تک، ہاں پابندی لگا دی ہے، یہ رستہ غلط ہے، یہ رستہ غلط ہے، یہ رستہ غلط ہے، جس سے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے غریب کی، وہ ساری پابندیاں لگا دی. اور پھر یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ مل گیا تو اب زکات ادا کرنی ہے، اب وہ غربا کا حق ہے، اس سے غربا کی مدد کی جائے گی. تو خط من اغنیائہم وتؤدوا الى فقرائہم، جو غنی اس لیول سے اوپر ہے اس سے پھر زکات لی جائے گی، اور سارا اس کا جو ہے پورے سرمایہ کے حوالے سے اس سے زکاۃ تو بہت بڑی بڑی ہوگی جو زیادہ مل اونر ہے اگر واقعی ہو. اور غربا وہاں تک پہنچنا ہے جو نہ چاہیے. اس معاشی عدل کے لیے اسلام نے یہ سارے قوانین مرتب کیے ہیں جس میں سرمایہ داری کی بےخکنی کی گئی ہے. سرمایہ داری کی، ہاں سرمایہ کاری ہے، یہ قومی دولت جو ہے وہ نیچے تک اس کے اثرات پہنچنے چاہیے. کئی لا یکون عدولتم بین الاغنیاء منکم. اور چنانچہ یہ نظام خلافت راشدہ میں اس کی اصل شکل نظر آئی تھی. حاصل یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کا نظام قائم کیا جائے تو کوئی سرمایہ دار معاشی فرعون نہیں بن سکتا، اور کوئی غریب بنیادی حقوق اور بیسک نیسیسٹیز سے محروم نہیں رہے گا. فرق تو ہوگا، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، لیکن کوئی غریب بنیادی حقوق، بنیادی بیسک نیسیسٹیز، ضروریات زندگی سے محروم نہیں ہوگا جیسے کہ دور خلافت راشدہ میں تھا. اس دور میں پوری ریاست جس کے اندر غیر ملکی بھی بہت، غیر اسلام، غیر مسلم بہت سارے تھے، غیر مسلم کی بھی عزت آبرو اور حفاظت ہر اعتبار سے اس کی عدل و انصاف کی ضمانت تھی. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس ریاست کا ہر شہری جو ہے اس کی بیسک نیسیسٹیز کی فراہمی ریاست کے ذمے ہے، اور وہ نظام چلا اور وہی پوری دنیا کے اندر کہنا چاہیے نوع انسانی کا سب سے گولڈن ایرا تھا. عدل و انصاف کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، انسانی حقوق صرف الفاظ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں انسانوں کو اصل حقوق مل رہے تھے. وہ ہے جو اصل میں انسانیت کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے، جس سے بدقسمتی سے آج ہم بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، اور طے کیا ہوا ہے کہ اس نظام سے ہم نے کوئی برکت اور خیر حاصل نہیں کرنا، اس سے دور ہی رکھنا ہے اپنے سے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ اور صحیح انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.